امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت ایسے دور میں شروع ہوئی جب بنی امیہ کی حکومت زوال پذیر ہو رہی تھی. اس وقت بنی امیہ اور بنی عباس دونوں ہی قوتوں کو امام کے سکوت اور خوشنودی کی ضرورت تھی, کیونکہ بنی امیہ کی حکومت زوال کے قریب پہنچ چکی تھی اور بنی امیہ کے مخالفین میں سے بیشتر لوگ کربلا کے واقعے کو اور اہل بیت اور ان کے شیعوں پر جو بنی امیہ نے ظلم ڈھائے تھے ان مظالم کو اپنے مفاد کے لیے بیان کرتے, اور اس طرح وہ حزب دلخواہ عوام کو اپنے ساتھ ملانے, حکومت کے خلاف کھڑا کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے. کیونکہ اموی حکمرانوں نے مسلمانوں پر طرح طرح کی سختیاں کی تھیں, جو لوگ امویوں کے خلاف تحریک کی قیادت کر رہے تھے یعنی بنی امیہ کے مخالفین, وہ علویوں کی بزرگی ان کے کارناموں کو بیان کرتے اور بنی امیہ کے مظالم کو بیان کرتے, جو کہ بنی امیہ نے اپنے تقریباً 80 سال کے عہد حکومت میں لوگوں پر ڈھایا تھا اور جس میں اہل بیت کو کبھی چین نہیں ملا تھا. اور یہ بنی امیہ کے مخالفین جو تھے وہ اہل بیت پر بنی امیہ کے مظالم کا سہارا لے کر ان تمام علاقوں میں پھیل گئے جہاں کے لوگ بنی امیہ کے ستم پر غصے میں بھرے بیٹھے تھے. اور یہ مخالفین بنی امیہ جو تھے وہ اہل بیت پر آنسو بہاتے تھے, لوگوں کے سامنے ظاہراً یہ اہل بیت پر آنسو بہاتے اور لوگوں پر یہ تاثر دیتے رہے کہ ہم اہل بیت کے لیے ہی لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں. ابتدا میں انہوں نے اپنے بغض و کینے کو ظاہر نہیں کیا, جیسا کہ بعد میں بدترین شکل میں ظاہر کیا. چنانچہ جب بنی امیہ کی حکومت اپنے جھگڑوں میں الجھی ہوئی تھی, ان حالات میں امام نے پیغام اسلام کو اپنی پوری قوت سے آگے بڑھانے کے لیے مناسب وقت پایا, اور وہ جامعہ اہل بیت جس کو امام کے والد پانچویں امام نے قائم کیا تھا, اور امام نے بھی اس پر بہت محنت کی تھی, یہ جامعہ اہل بیت امام کے زمانے میں متعدد علوم اسلامی میں ترقی کے نقطۂ عروج پر پہنچ گئی. طالب علم, محدثین اور غیر اسلامی نظریات کے حامل وہ افراد جو امام سے مناظرہ کرنا چاہتے تھے ہر طرف سے مدینہ آیا کرتے. ان افراد کو چھوڑ کر جو مختلف موضوعات پر مناظرہ کرنے کے لیے آتے تھے, امام کے پاس 4000 کے قریب طالب علم جمع ہو گئے تھے جن میں علماء بھی شامل تھے. امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف لوگوں کا اس پرجوش انداز میں رجوع کرنا, اس کی وجہ علامہ ہاشم معروف حسنی یہ لکھتے ہیں کہ غالباً اس لیے یہ ہوا کہ بنی امیہ کی حکومت اہل بیت کے علوم کے بارے میں حد درجہ سخت رویہ اختیار کیے ہوئے تھی, حتیٰ کہ بعض فقہا کا یہ حال تھا کہ اگر ان کو کسی ایسی حدیث کا ماخذ بیان کرنا ہوتا جو امام علی علیہ السلام سے آئی ہے تو وہ کہہ دیتے کہ یہ ابا زینب نے فرمایا ہے, امام علی علیہ السلام کا نام نہیں لیتے تھے. ابو حنیفہ سے روایت ہے, ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ایک اموی نے مجھ سے جب کوئی فقہی مسئلہ دریافت کیا تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کروں, کیونکہ میں تو اس مسئلے میں امام علی کی روایت پر ہوں. تو وہ کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا اسی حوالے سے بتاؤں گا کہ یہی حکم اللہ کے دین کے مطابق ہے. وہ مزید یہ کہتے ہیں کہ بنی امیہ امام علی سے نہ حدیث اخذ کرتے تھے اور نہ امام علی علیہ السلام کے قول سے فتویٰ لیتے, اس لیے بعض فقہا بھی امام علی علیہ السلام کا نام نہیں لیتے تھے. اہل بیت کی احادیث اور ان کی فقہ کو مٹانے کے لیے امویوں کی خواہش اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ ان لوگوں نے بعض فقہا کو خود آگے بڑھایا, فقہا کو انہوں نے آگے بڑھا کر احکام بیان کرنے, فتوے جاری کرنے کا کام انہی پہ چھوڑ دیا تھا, اور ایسے غلام علماء کو تقرب بخشا اور ان کے لیے اپنے خزانے کھول دیے. جب پانچویں اور چھٹے امام کو موقع مل گیا کہ مولا کائنات سے روایت کریں اور اہل بیت کی احادیث کی نشر و اشاعت کریں, تو ہر طرف سے طالبان علم اور علماء محدثین مختلف علوم اور احادیث حاصل کرنے کے لیے امام کی خدمت میں حاضر ہونے لگے, اور ان دونوں اماموں کے دور میں ایسا علمی انقلاب برپا ہوا جو مملکت کے تمام اطراف میں پھیل گیا, جس کے ذریعے باطل عقائد کا خاتمہ ہونے لگا. اسلام کے اصولوں کو مسخ کرنے اس میں تحریفات کی کوششیں کی جا رہی تھیں, اور یہ تقریباً ہر دور میں ہوتا رہا. تاریخ کو سنتے وقت اپنے حالات کو بھی ذہن میں رکھا کریں اور تاریخ کی روشنی میں حالات حاضرہ کا جائزہ بھی لیں, تو بہت سارے معاملات سمجھ میں آئیں گے. اسلام کے اصولوں کو مسخ کرنے اور اس میں تحریفات کی کوششیں کی جا رہی تھیں, اور اس طرح عقائد نظریات میں جو ٹکراؤ ہو رہا تھا اس نے مسلمانوں کو کئی فرقوں جماعتوں میں تقسیم کر دیا تھا. آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ مسلمان تو مسلمان, ہم جو محبان اہل بیت ہیں اپنے آپ کو جو شیعہ کہتے ہیں, ہم بھی مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں, عقائد و نظریات میں ٹکراؤ ہو رہا ہے. اب آتے ہیں اسی موضوع کی طرف جو بیان کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اپنے حالات بھی بیان کرتے رہیں گے وقتاً فوقتاً. تو بتایا ہی جا رہا ہے کہ اس زمانے میں جو یہ حالات تھے اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ حیوان اقتدار اٹھا رہے تھے, یعنی حکمران اٹھا رہے تھے, کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ مسلمان حکمرانوں کے ظلم و جور کو بھول کر اسی قسم کے ٹکراؤں میں الجھے رہیں, حکمرانوں کے معاملات کی طرف توجہ نہ ہونے پائے عوام کی. تو آج بھی یہی حالات ہیں کہ دوسرے لوگ اختلافات سے فائدہ اٹھاتے ہیں, مسلمان محبان اہل بیت آپس میں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور فائدہ دوسرے اٹھا رہے ہیں. امام نے شیعوں کی مکمل توجہ اہل بیت کی جانب مبذول کرائی اور انہیں دوسروں کی احادیث کے ساتھ وابستگی سے منع کیا. اس سے ایک پیغام ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اہل بیت قطعاً یہ بات پسند نہیں کریں گے, نہ انہوں نے کبھی اس بات کو پسند کیا ہے کہ ہم بے دینوں, گمراہوں, غیر مسلموں کی کلچر کو, ان کی غلط باتوں کو پسند کر کے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں, اور اگر ہم کھلے دل سے اپنا محاسبہ کریں تو ہمیں کفار کی اور بے دینوں کی بہت ساری چیزیں جو غلط ہیں, جو صحیح نہیں ہیں, ہمیں بہت ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں, ہم اپنی زندگی میں ان کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اہل بیت نے اس کو پسند نہیں کیا. امام نے شیعوں کی مکمل توجہ اہل بیت کی جانب مبذول کرائی, انہیں دوسروں کی احادیث کے ساتھ وابستگی سے منع کیا. امام نے ایک روایت میں فرمایا کہ اے شیعوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار اور ان کی سنت اور رسول کے اہل بیت میں سے آئمہ ہدا کے آثار پر توجہ دو. ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے تو آثار کے مختلف معنی بیان ہوئے ہیں, جس میں تبرکات, احادیث, مقدس یادگاریں, اقوال, افعال, خاصیت وغیرہ. اس کو اگر ہم آسان الفاظ میں بیان کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کی احادیث, ان کی سیرت, ان کی سنت اور ان کے اہل بیت آئمہ ہدا کی سیرت پہ توجہ دی جائے. یونس ابن زبیان سے امام نے فرمایا کہ اے یونس, اگر تم صحیح علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ ہم اہل بیت ہی کے پاس ہے, کیونکہ حکمت کے راستے اور حق و باطل کی پہچان کی میزان ہمیں وراثت میں ملی ہے. جو کوئی اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرے گا, ان کے علم کو حاصل کرے, تقوی اختیار کرے, تو پروردگار عالم اس شخص کو فرقان عطا کر دے گا, یعنی حق و باطل کی صلاحیت, جو تقوی الہی اختیار کرے گا. ہمارے یہاں آج بڑا یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں کیا نہ کریں, حق کیا ہے, باطل کیا ہے. اور جو یہ بات کر رہا ہوتا ہے, جب ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں واضح طور پہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کی سمجھ میں آیا ہے اس نے ابھی اس پر بھی عمل نہیں کیا, اسی لیے اس کو آگے کا سمجھ نہیں آ رہا. جو کچھ ہم جانتے ہیں, جو ہماری سمجھ میں آ گیا ہے, ہم اس پر عمل کر لیں. مثلا ہم سب جانتے ہیں جھوٹ بولنا گناہ ہے, غیبت کرنا گناہ ہے. اگر میں غیبت کرنا چھوڑ دوں, جھوٹ بولنا چھوڑ دوں, واجبات پر عمل کر لوں, حرام کو چھوڑ دوں, تو جتنا میں جانتی ہوں اگر میں اس پر عمل کر لوں تو جو آگے میں نہیں جانتی وہ انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم سکھا دے گا. تو جو جانتے ہیں پہلے اس پر تو عمل کریں, اور یہ جو حق و باطل کی پہچان ہمیں نہیں ہو پا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے. کیونکہ اگر ہم تقوی الہی اختیار کریں تو پروردگار عالم ہمیں فرقان عطا کرے گا, حق اور باطل کے فرق کی صلاحیت عطا کر دے گا. امام اپنے شیعوں کو ایک دوسرے کی مدد کی تاکید کرتے. اچھا, مدد جو ہے وہ مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے, مال و اسباب سے بھی ہو سکتی ہے, انسان اچھی بات سے بھی دوسرے کی مدد کر سکتا ہے, تسلی دے سکتا ہے, حوصلہ افزائی کر سکتا ہے, اور اس کے پاس اگر پیسہ نہ ہو تو وہ ہاتھ پیر سے کسی کے کام آ سکتا ہے, کسی کا بوجھ اٹھا سکتا ہے. تو مدد کے مختلف طریقے ہیں. ایک اور طریقہ بھی ہے, امام فرماتے ہیں کہ خدا اس شخص پر رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. امر یعنی احکام دین, فقہی مسائل, قرآن مجید, معارف وغیرہ. تو ہم اس طرح بھی ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں, اور امام ایسے شخص کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ خدا اس شخص پر رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. ابھی ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, ہم واٹس اپ پہ نہ جانے کتنے میسیجز ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں, ہم اہل بیت کے علم کو خود حاصل کریں معتبر کتب سے، اور پھر ہم اس میں سے حدیث اور کوئی اچھی باتیں ایک دوسرے کو شیئر کر سکتے ہیں اور اہل بیت کی تعلیمات کو ایک دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں۔ امام کے اصحاب پیروکاروں میں ایسے افراد شامل تھے جو آپ کے حقیقی شیعہ شمار کیے جاتے تھے، جنہوں نے امام کے علمی آثار کی حفاظت کے لیے جد و جہد کی ہے۔ خود امام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ زرارہ، ابو بصیر، محمد ابن مسلم، برائد ابن معاویہ اجلی کے علاوہ کسی نے ہمارے ذکر اور میرے والد کی حدیث کو زندہ نہیں رکھا، اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو کوئی بھی ہمارے اور ہماری احادیث کے متعلق نہیں جانتا، یہ حافظان دین ہیں اور خدا کے حلال اور حرام کیے ہوئے پر میرے والد کے قابل اعتماد افراد ہیں، جس طرح انہوں نے دنیا میں ہماری طرف سبقت اختیار کی اسی طرح آخرت میں بھی ہماری طرف سبقت لیں گے۔ جب اماموں کی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں وہ کہاں ہم کہاں۔ یہ جن افراد کے لیے امام نے اتنی تعریفیں بیان کی ہیں، ان کا کتنا بلند مرتبہ ہے، یہ امام نہیں ہیں، یہ افراد زرارہ، ابو بصیر، یہ جو افراد ہیں یہ امام نہیں ہیں، نہ یہ خاندان اہل بیت سے ہیں، مگر انہوں نے امام کی پیروی کی اور دین اسلام کے لیے اس درجہ جد و جہد کی ہے کہ امام اس طرح اتنا ان کی اتنی تعریف امام بیان فرما رہے ہیں۔ اور امام نے جناب زرارہ کے لیے، یہ الگ سے ایک امام کی حدیث ہے کہ امام نے فرمایا خدا زرارہ پر رحمت نازل فرمایا، اگر زرارہ اور ان جیسے افراد نہ ہوتے تو میرے والد کی احادیث کا خاتمہ ہو جاتا۔ انہی افراد کے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا امام اپنے شیعوں کے لیے مرجع کی حیثیت سے تعارف کرا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ابھی تک اس معاملے پہ اختلافات چل رہے ہیں اور امام نے برسوں پہلے اپنے شیعوں کے لیے مرجع کی حیثیت سے تعارف بھی کرا دیا ہے۔ ایک شیعہ کے جواب میں جس نے امام سے پوچھا کہ جب کبھی ہمارے لیے کوئی مسئلہ پیش آئے ہم کس کی طرف رجوع کریں، امام نے فرمایا تمہیں ابو بصیر کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ایک اور مقام پر امام نے فرمایا کہ محمد ابن مسلم ثقفی سے رجوع کیوں نہیں کرتے، انہوں نے میرے والد سے احادیث سنی ہیں اور وہ میرے والد کے نزدیک محترم تھے، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کے نزدیک محترم تھے۔ کتنا بلند مقام ہے کہ جو امام کے نزدیک محترم ہو۔ تھوڑا سا بات کو آگے بڑھائیں گے اور ایک بہت اہم موضوع پہ بات کریں گے جو ہے مسئلہ غلو، اور یہ وہ مسئلہ ہے جس پر تقریباً تمام آئمہ نے جو ہے وہ اس کے مقابلے میں جد و جہد کیا، اور تقریباً تمام آئمہ کے زمانے میں یہ مسئلہ موجود رہا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی غلو کا مقابلہ کیا، غالیوں کی کوشش تھی کہ شیعوں کے اندر رخنہ پیدا کر کے انہیں اندرونی طور پر کمزور کر دیں، شیعت کا چہرہ تاغدار بنا ڈالیں۔ غالی شیعت کے لیے خطرناک تھے اور آج بھی ہیں۔ غالی دوسرے تمام فرقوں میں، دوسرے تمام لوگوں میں شیعوں سے بدگمانی پیدا کر رہے تھے۔ غالی دوسرے تمام لوگوں میں شیعوں سے بدگمانی پیدا کر رہے تھے کیونکہ غالی بے عمل تھے۔ دیکھیں، جو کوئی بھی خود کو شیعہ کہے اور پھر دین پر عمل بھی نہ کرے، شیعہ سے جھوٹ بھی منسوب کر دے تو دوسرے لوگ تو بدگمان ہوں گے، انہیں کیا معلوم کہ حقیقت میں یہ شیعہ نہیں ہے بلکہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ آگے کی گفتگو سن کر آپ کے سامنے غالیوں کا معاملہ انشاءاللہ تعالی واضح ہو جائے گا۔ اب امام نے جو مقابلہ کیا، اقدامات کیے غالیوں کے حوالے سے، ان میں ایک اقدام یہ تھا کہ شیعہ، حقیقی شیعوں کو غالیوں سے دور کر دیا جائے، کیونکہ شیعوں اور غالیوں کے درمیان تعلق بعض شیعوں کو غلو کی طرف کھینچ سکتا تھا، بالخصوص اس صورتحال میں جب کہ غالی غلط بیانی سے کام لیتے تھے، یہ جھوٹ بولتے تھے، اپنے آپ کو آئمہ سے مربوط ظاہر کرتے تھے، اور جب آئمہ غالیوں کی تکذیب کرتے تو غالی کہتے کہ آئمہ صرف تقیہ کی وجہ سے ان کی ہماری یعنی ہماری تکذیب کر رہے ہیں۔ غالی یہ کہتے کہ آئمہ صرف تقیہ کی وجہ سے ہماری تکذیب کر رہے ہیں، اور سادہ لو شیعوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ بات بہت مؤثر تھی، یعنی بھولے والے شیعوں کو، اور یہ بھولے والے شیعہ جو ہیں یہ تقریباً ہر دور میں ہوتے ہیں۔ امام کے اعصاب کے درمیان چھپ چھپا کر ایسے لوگ بھی داخل ہو گئے تھے جو اسلام کی جڑیں کاٹنے کا ارادہ رکھتے تھے، ان میں بیشتر ایسے لوگ تھے جو اسلام میں تخریب کاری اور گمراہی پھیلانے کے لیے داخل ہوئے تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو حکمرانوں کے لیے کام کر رہے تھے، ان حکمرانوں کے لیے جن کو امام کے وجود مبارک، امام کی شہرت، دینی سربراہی سے دلی تکلیف پہنچ رہی تھی، کیونکہ امام کی سربراہی کے سامنے دوسری تمام سربلندیاں بے معنی تھیں۔ اچھا، یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے کہ اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے اور اسلام میں تخریب کاری پھیلانے کے لیے لوگ جو تھے وہ امام کے اصحاب میں شامل ہوئے۔ لوگ، کتنے ہی لوگ تو اسلام میں ہی اس لیے داخل ہوئے کہ اسلام کی جڑیں کاٹ دیں، جیسا کہ ابو سفیان، اور یہ آج تک سلسلہ جاری ہے۔ कितने ही लोग जो हैं वो इस्लाम का लिबादा ओढ़कर शियत का भेस बदल कर जो है वो शियों में दाखिल होते हैं, इस्लाम में दाखिल होते हैं, कोई नई बात नहीं है। आपके सामने अबू सुफियान का मामला तो वाज़े है ही कि अबू सुफियान पहले वाज़े तौर पे खुल्लम खुल्ला इस्लाम से लड़ता रहा, और जब नाकामी का मुँह देखना पड़ता रहा इसको, तो इसने इस्लाम का लिबादा ओढ़ लिया। और इसी अबू सुफियान के पोते यजीद ने मसनद रसूल पर कब्ज़ा करा, खलीफत रसूल के नाम से अपने आप को पहचानवाता है और रसूल के फर्जंद को मुसलमानों के हाथों इसने कत्ल कराया। इससे बढ़कर और सख्त बात क्या होगी? तारीख़ में हमारे लिए बहुत सारी इबरतनाक बातें हैं, इससे हमें इबरत हासिल करनी चाहिए और तारीख़ की रोशनी में अपने माशरे को, अपने हालात हाजरा को जो है वो बसीरत के साथ देखना चाहिए। मोमिनीन के पास अल्हम्दुलिल्लाह बसारत तो है, लेकिन बसीरत का होना उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। आज के ज़माने में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास बसीरत हो। बहरहाल, तो कितने ही लोग उस ज़माने में ऐसे थे कि जो इमाम के असाब में ही छुप छुपा कर दाखिल हो गए थे, और उनका इरादा क्या था? इस्लाम की जड़ें काटने का। और इन लोगों ने ये किया कि हज़ारों हदीसें वज़ा करके उन अहादीस में दाखिल कर दी जो इमाम के मौतबर असाब ने इमाम से रिवायत की थी, और इन लोगों ने इमाम से ऐसी बातें मंसूब कर दी जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, ख़िलाफ़ थी। और आज भी यही हुआ है कि ऐसी ऐसी बातें इमाम से मंसूब कर दी जाती हैं जो इस्लाम के से मुताबिकत नहीं रखती हैं। अल्लामा हाशिम मारूफ हसनी ये कहते हैं कि गालबन इन्हीं लोगों में से एक शख्स वहब इब्ने वहब भी था। हुक्मरानों ने इसको महकमा इंसाफ के आला ओहदे पर मुकर्रर कर दिया था, क्योंकि वो हुक्काम की मर्ज़ी के मुताबिक हदीसें बनाता था, जाली हदीसें, और इमाम से झूठ मंसूब करता था। इमाम ने इस मामले के बारे में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार फरमाया, और इमाम ने एक काम ये किया कि मुसलमानों के सामने ऐसे मुनहरिफ गिरोहों और ऐसे अफराद की बेदीनी और उनसे अपनी अलहदगी का ऐलान फरमाया। आपने अपने असहाब से फरमाया कि बाखुदा हमसे दुश्मनी करना हमारे ऊपर इतना गिरा नहीं गुज़रता जितना कि हमारे मुतालिक वो बात कहना हम पर गिरा गुज़रता है जो हम अपने मुतालिक नहीं कहते, जो हमने अपने मुतालिक नहीं कही। इमाम ने गालियों की जानिब इशारा करते हुए फरमाया कि ए मुफज़ल, इनके साथ नशिस्तो बरखास्त ना रखो, ना ही इनके साथ कुछ खाओ पियो और ना ही इनके साथ मुसाफा करो। इमाम ने वजाहत के साथ फरमा दिया, और ये बात हमारे और आपके लिए भी नसीहत है कि आज को ये सोचे कि चलो बैठे उठेंगे नहीं, नशिस्तो बरखास्त नहीं रखेंगे, लेकिन कहीं नज़रों नियाज खिलाई जा रही है ये सोच कर इंसान बैठ जाए, कहीं दस्तरखान लगाए, ये सोच ले कि चलो खाने पीने में क्या हट जाए, चलो अगर रास्ते में मिल गए हाथ मिलाने में क्या हट जाए, तो हर्ज यकीनन है। जब इमाम इतनी वजाहत के साथ फरमा रहे हैं, इमाम यकीनन जानते हैं कि ये हाथ मिलाना, इनके साथ बैठकर खाना पीना भी शियों को गुलूफ की तरफ खींच सकता है, इसीलिए इमाम इतनी ताकीद फरमा रहे हैं। एक और रिवायत में इमाम ने एक मरतबा फिर इसी बात की ताकीद फरमाते हुए फरमाया कि अबुल ख़त्ताब और उसके साथी मलून हैं, उसकी बातों पर एतक़ाद रखने वालों के साथ मेल जोल ना रखो, क्योंकि मैं और मेरे आबाए किराम उनसे बेजार हैं। अबुल ख़त्ताब गालियों का एक सरगना था, वो शियत के भेस में, वो शियत के भेस में, याद रखिएगा इस बात को, शियत के भेस में इमाम के असाब में दाखिल हुआ था। लोग शियत के भेस में भी इमाम के असाब में दाखिल होते थे, होते हैं। और इमाम ने यहाँ पर इस रिवायत में क्या फ़रमाया कि अबुल ख़त्ताब उसके साथ ही मलून हैं। इमाम ने आगे ये नहीं फरमाया कि उनसे मिलना जुलना नहीं, क्योंकि उनसे मिलने जुलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मलून अफराद से मिलने जुलने का क्या सवाल पैदा होता है? इमाम तो ये फरमा रहे हैं कि जो लोग अबुल ख़त्ताब और उसके साथियों की बातों पर यकीन रखते हैं, जिन्होंने उनके अकीदे को कबूल कर लिया है, एतक़ाद कर लिया है, एतक़ाद रख रहे हैं, उनके साथ भी मेल जोल नहीं रखना, क्योंकि मैं और मेरे आबाए किराम उनसे बेजार हैं। और यकीनन इन लोगों के साथ मेल जोल रखने में शिया भी गुलूफ का शिकार हो सकते थे। इमाम ने यह भी फरमाया कि अबुल ख़त्ताब पर खुदा की और फरिश्तों की और तमाम इंसानों की लानत हो, मैं शहादत देता हूँ कि वो काफिर, फासिक और मुशरिक है। एक और मकाम पर इमाम ने फरमाया खुदा की बारगाह में तौबा करो, गालियों से फरमा रहे हैं कि खुदा की बारगाह में तौबा करो कि तुम काफिर, फासिक और मुशरिक हो, बहुत वजाहत के साथ इमाम ने फरमा दिया कि तुम काफिर हो, फासिक और मुशरिक हो। इमाम ने और भी दीगर गालियों के नाम लेकर फरमाया कि इन पर खुदा लानत करता है, क्योंकि शैतान ने अपने आप को इनकी सूरत में जाहिर किया है। वो झूठा जो हम पर झूठ बांधता हो या हमारे बारे में गलत राय रखता हो, हम इससे कोई सरोकार नहीं रखते। ये भी बहुत अहम बात है। इमाम की सारी बातें ही बहुत अहम हैं, और ये भी बहुत अहम बात है कि अब अगर कोई शियत के बेस में इमाम पर झूठ बांध रहा है, झूठ मंसूब कर रहा है, गलत राय रखे हुए है, तो इमाम फरमा रहे हैं कि हम उससे कोई सरोकार नहीं रखते, खुदा हमको झूठी बातें बनाने वालों के हमलों से महफूज रखे और उनको तलवार का मज़ा चखाए ऐसे लोगों को। और इमाम ने मुख्तलिफ इलाकों में खतूत भेजे, वहाँ के लोगों को इन गुमराह अफराद के ख़तरे से खबरदार किया। इमाम के खतूत, उनके फरामीन, उनके अकवाल, उस ज़माने के हालात सब कुछ हमारे पास मौजूद है, सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा सा वक्त निकाल के उसको पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। इमाम के अकवाल भी मौजूद हैं और इमाम भी मौजूद हैं, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, जो पर्दा गैबत में होते हुए भी हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं, हमारी हिफाजत फरमा रहे हैं। इमाम ने फरमाया कि हम अहले बैत के पैरोकारों में शैतान पैहम किसी न किसी ऐसे शख्स को दाखिल करता रहता है जो हम में से नहीं होता, ना हमारे मज़हब पे चलने वालों में से है। और जब वो उसको ऐसे मर्तबे पहुंचा देता है और लोग उसकी तरफ़ नज़र करते हैं, तो शैतान उसको हमारे ख़िलाफ़ झूठ बोलने पर उभारता है। ऐसे ही गुमराह अफराद में एक है शख्स बशारे शायरी, इसने भी बहुत गलत बातें कही हैं जिनको हम इस वक्त बयान नहीं करेंगे। इमाम ने फरमाया इस शख्स से कि तुझ पर खुदा की लानत हो, मेरे पास से दूर हो जा, कसम बा खुदा मैं और तू एक छत के नीचे जमा नहीं हो सकते। जब वो चला गया, इमाम ने फरमाया शैतान है, शैतान का बेटा है, तुम लोग इससे ख़बरदार रहो, जो हाजिर है वो गैर हाजिर तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दे, क्योंकि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह के बंदे का बेटा हूँ। इमाम वाज़े तौर पर फरमा रहे हैं मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह नहीं हूँ, बंदा हूँ अल्लाह का, अल्लाह के बंदे का बेटा हूँ, और अल्लाह इसको गम नसीब करे, इसने मुझको ऐसा रंज पहुँचाया, बेचैन किया है, मेरी आंखों की नींद उड़ गई है। बशारे शहीरी के बारे में इमाम फरमा रहे हैं। और इमाम ने मुसलमानों को ऐसे लोगों के मकर व फरेब से ख़बरदार किया और अपनी आम और ख़ास मजलिसों में यानी इज्तिमा में ऐसे लोगों पर लानत की है। मुग़ीरा इब्ने सईद और ऐसे ही दूसरे अफराद की जिन्होंने सैकड़ों हदीसें गढ़ कर, जाली हदीसें बनाकर इमाम और उनके वालिद से मंसूब कर दीं, और हदीसों में इन दोनों इमामों को नाऊज़ु बिल्लाह अल्लाह के बराबर करार दे दिया था। तो इमाम ने फरमाया कि मुग़ीरा मेरे वालिद के असहाब की लिखी हुई किताबों को पढ़ने के बहाने अपने घर ले जाता और उनमें कुफ्र की और ज़िंदका की बातें शामिल करके उन्हें मेरे वालिद से मंसूब कर देता और फिर वो किताबें असहाब को वापस कर देता। इमाम ने लोगों को ख़बरदार किया है इन गुमराहों से। और इमाम ने फरमाया जिसके चंद जुमले ही कि बाखुदा हम आइम्मा अहले बैत खुदा के बंदे हैं। हवाला भी दे दूं किताब का, किताब है सीरत आइम्मा अहले बैत अल्लामा हाशिम मारूफ हसनी की। इसमें जब आप इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम की सीरत को पढ़ेंगे तो यहाँ पर वाज़े तौर पे आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि बाखुदा हम अहले बैत खुदा के बंदे हैं, खुदा ने हमको पैदा किया है और फिर अपने लिए चुन लिया, हम अपने नफ़े नुकसान पे कादिर नहीं, न जाने इन लोगों को क्या हो गया है कि वो हमें खुदा कहते हैं, उन पर खुदा लानत करे कि इन लोगों ने अपने इस कौल से अल्लाह को, उसके रसूल को, इमाम अली मुर्तज़ा को, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को, इमाम हसन और हज़रत हुसैन को अलैहिस्सलाम को अज़ियत पहुँचाई है। इमाम ने फरमाया मैं एक इंसान हूँ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से हूँ, मगर मुझको अल्लाह की तरफ़ से कोई छूट नहीं दी गई है, यानी अगर मैं अल्लाह की अतात करूँगा तो अल्लाह मुझ पर रहम फरमाएगा, और उसकी नाफरमानी करूँगा तो मुझको अज़ाब में डालेगा। और यही कानून हमारे लिए भी कि अगर अतात करेंगे तो अल्लाह रहम फरमाएगा, नाफरमानी करेंगे तो अज़ाब मिलेगा। सिर्फ़ शिया होना का दावा करने से तो कुछ नहीं मिलेगा, शिया का दावा करने के बाद हमारे अमाल भी वैसे ही होने चाहिए। इमाम की जानिब से खुले लफ्ज़ों और वाज़े अंदाज़ में गालियों की तकसीब तकफ़ीर शियों के गालियों के साथ मेल जोल के मुकम्मल तौर पे ख़ात्मे का सबब बनती थी। हमारी बच्चियों को उर्दू समझने में थोड़ी सी दिक्कत पेश आती है, इसलिए अल्फाज का तर्जुमा भी बताते जाते हैं। तकजीब यानी झुटलाना, तकफ़ीर यानी कुफ़ुर। इन ये जो गाली थे इनके कुफ़ुर को और इनके झूठ को इमाम ने बयान फरमाया। इमाम ख़ास तौर पे शिया नौजवानों के बारे में ज़्यादा हसास थे और फरमाते थे कि अपने जवानों के बारे में गालियों से होशियार रहो, कहीं गाली नौजवानों को ख़राब ना कर दें। गाली खुदा की बदतरीन मखलूक हैं, ये खुदा की अज़मत को कम करते हैं और बंदगाने खुदा की रबूबियत का दावा करते हैं, यानी बहुत आसान करके फिर बता दूं, क्योंकि जब हम मजलिस पढ़ रहे होते हैं और बच्चियां सुन रही होती हैं तो वो ये बात पूछती हैं कि हमें समझ नहीं आता, उर्दू थोड़ी मुश्किल लगती है, इसलिए बार बार हमें रोक रोक के अल्फाज के मानी को भी बयान करने की कोशिश करते हैं कि अपने अल्फाज में आसान करके बयान कर दें। क्योंकि अगर हम डिक्शनरी से बयान करते हैं तो फिर वो फिर भी बच्चियों के लिए समझना मुश्किल होता है। बंदगान खुदा की रबूबियत का दावा, यानी बंदगान खुदा को रब करार देना कि आइम्मा रब है, नाउज़ु बिल्ला। इमाम का कौल फिर दोबारा बयान कर दें कि गाली खुदा की बदतरीन मखलूक हैं, ये खुदा की अजमत को कम करते हैं और बंदगान खुदा की रबूबियत का दावा करते हैं, यानी आइम्मा को खुदा के दर्जे तक ले जाते थे गाली। और इमाम ने अपने शियों को सिर्फ गालियों की हम नशीनी से नहीं रोका, बल्कि उन्हें हर बिदअती के साथ नशिस्त बरखास्त बैठने उठने से रोका। इमाम ने फरमाया, अहले बिदअत के साथ हम नशीनी से परहेज़ करो, क्योंकि ये दिल में कुफ्र की नशोनुमा और खुली गुमराही का सबब बनती है। यानी अहले बिदअत के साथ उठना बैठना, उनके साथ दोस्ती, इनका साथ जो है उससे बचो। गाली आइम्मा से अलवहियत के किसी पहलू को नस्बत देने की कोशिश करते तो इमाम ने उनके अकायद के ख़िलाफ़ इंतहाई सख्त रवैया अख्तियार किया। यानी आइम्मा में से किसी को किसी इमाम से अगर गाली इलाही सिफात मंसूब करने या उनको नाऊज़ु बिल्लाह खुदा के मकाम तक लेके जाना, उन्हें खुदा करार देना, रब करार देने वाली बात करते तो इमाम ने उनके अकायद के ख़िलाफ़ इंतहाई सख्त रवैया अख्तियार किया। और इमाम ने फरमाया कि उस शख्स पर खुदा की लानत हो जो हमारे बारे में ऐसी बात कहे जो हम अपने बारे में नहीं कहते, खुदा की लानत हो उस पर जो हमें उस खुदा की उबूदियत से जुदा कर दे जिसने हमें खल्क किया है। आइम्मा आले बैत देखें अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने उनको खल्क किया है, अल्लाह की बंदगी से इनको जो जुदा कर दे इमाम उस पर लानत फरमा रहे हैं। और जिसकी तरफ हमें लौटना है उसी के हाथ में हमारी तकदीर है। दोबारा से इमाम का कौल बयान कर दें, क्योंकि बीच में जब वजाहत करते हैं तो फिर थोड़ा सा रब्त ख़त्म हो जाता है, समझने में दिक्कत महसूस हो सकती है। इमाम फरमाते हैं कि खुदा की लानत उस पर जो हमें उस खुदा की अबूदियत से जुदा कर दे जिसने हमें खल्क किया है और जिसकी तरफ हमें लौटना है, उसी के हाथ में हमारी तकदीर है। एक और रिवायत में है कि इमाम ने एक फ़िरक़े के बारे में फ़रमाया था कि खुदा उन पर लानत करे, उन्होंने खुदा की नाफरमानी को मामूली कर दिया है, खुदा का इनकार किया है, शिर्क किया है, गुमराह हुए और गुमराह किया है, ताकि फ़राइज़ की अंजामदही और हकूक़ की अदायगी से राह फरार इख्तियार करें। कितने ही लोगों ने जो गुमराह किया और गुमराह हुए उसमें एक उनका मकसद ये भी था कि वो फ़राइज़ अंजाम नहीं देना चाहते थे, जो हकूक़ की अदायगी इंसानों पर अल्लाह की तरफ से वाजिब की गई है और वाजिबात वाजिब किए गए जिनकी अंजामदही ज़रूरी है, उनसे बचना चाहते थे। तो उन्होंने गुमराह कुन बातें इसलिए भी इख्तियार की। अभी इसकी वजाहत आगे जाके करते हैं। गाली बाज़ आइम्मा की नबूवत का अकीदा भी रखते थे। इमाम ने फरमाया, जो ये कहे कि हम नबी हैं उस पर अल्लाह की लानत हो, और जो हमारी इस बात में शक करे उस पर भी अल्लाह की लानत हो। इमाम ने अबू बसीर से फरमाया, मैं उससे अलहदगी ज़ाहिर करता हूँ जो ये समझता है कि हम आइम्मा रब हैं या ये ख्याल करता हो कि हम नबी हैं। इमाम इस पर अबू बसीर ने इमाम से अर्ज़ की कि मैं भी अल्लाह के सामने उनसे अलहदगी अख्तियार करता हूँ। इमाम ने फरमाया कि जो ये कहे कि हम आइम्मा नबी हैं उस पर अल्लाह की लानत हो। इमाम अगर इन लोगों से अलहदगी बेजारी का इज़हार ना फरमाते तो ये गिरोह शिया की जड़ें काट देता। इमाम ऐसे लोगों पे निगाह रखते, इनके काफराना नज़रियात को ज़ाहिर करते, ये इमाम के इकदामात हैं, और इनसे अलहदगी का ऐलान भी फरमाते और मुसलमानों को इनके ख़तरे से मुसलसल ख़बरदार करते रहते। एक रिवायत में है कि शरीक कहते हैं, हज़रत जाफ़र इब्ने मोहम्मद अलैहिस्सलाम एक नेक और मुत्तकी इंसान है, आपके पास कुछ जाहिल अफराद की आमदोरफ़्त रहती है जो बाहर निकलकर आपकी तरफ से जाली हदीसें नकल करते हैं। ये लोग आवाम से माल बटोरने के लिए आपसे हर बुराई को नस्बत देते हैं। इन्हीं में एक मशहूर गाली बयान इब्ने समआन है जो ये दावा करता है कि इमाम की मार्फत नमाज, रोज़े और तमाम शरई वाजिबात और फ़राइज़ के मुकाबले में काफ़ी है। देखें, अभी हमने कहा ना कि फ़राइज़ से बचने के लिए भी गुमराह होते थे, गुमराह करते थे। अब जैसे कि इस गाली ने ये कह दिया कि इमाम की मार्फत के बाद नमाज और रोज़े और तमाम शरई वाजिबात किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस इमाम की मार्फत काफ़ी है। तो ये जो इस तरह की बातें थीं ये भी गालियों के नज़रियात फैलने का सबब बनी थीं, कि गाली अपने पैरोकारों को ये करते थे कि बाज़ात ये फ़िक़ही फ़ुरूआत पर अमल की पाबंदी से छुटकारे की दावत देते थे और बाज़ात शरई महरामात पर अमल की दावत देते थे। यानी क्या मतलब? मतलब ये है कि वाजिबात को तर्क कर दो और हराम पर अमल कर लो, اور پھر اس کے بعد یہ ایک دلیل بیان کرتے تھے، یہ امام کا قول سناتے تھے کہ امام نے یہ فرمایا ہے کہ جو کوئی امام کی معرفت حاصل کر لے تو جو چاہے عمل انجام دے سکتا ہے۔ تو امام نے اس شبہ کے جواب میں یہ فرمایا کہ میں نے کہا ہے کہ جب تم نے امام کی معرفت حاصل کر لی تو تھوڑا عمل خیر انجام دو یا زیادہ عمل خیر انجام دو، لیکن وہ جو معرفت تم نے حاصل کی ہے اس کی وجہ سے تمہارے اعمال قبول ہوں گے۔ اور امام کا مقصد اس اہم اصول کو بیان کرنا تھا کہ احکام امر ولایت کے تابع ہیں، یعنی بغیر ولایت کے اعمال کی انجام دہی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، لیکن غالیوں نے اس عقیدے کی اس کے حقیقی معنی سے ہٹ کر تاویل کر دی۔ اب تھوڑی سی وضاحت مزید کر دیتے ہیں کہ یہ جو غالی یہ کہہ رہا ہے کہ امام کی معرفت کے بعد جب تم نے امام کی معرفت حاصل کر لی تو جو چاہے عمل انجام دے دو، تو بس پھر حرام بھی کر سکتے ہو، واجب کو چھوڑ سکتے ہو۔ تو دیکھیں ایک بات ہے کہ جو شخص امام کی معرفت حاصل کر لے گا وہ اچھے ہی اعمال انجام دے گا یا وہ غلط اعمال انجام دینے لگے گا۔ مثال کے طور پہ جس شخص کو اپنے ماں باپ کی معرفت ہو جائے ان کے حقوق کیا ہیں، اس بات کی معرفت ہو جائے کہ میرے اوپر میرے ماں باپ کا حق کیا ہے، ان کے حقوق کیا ہیں، میری ذمہ داریاں کیا ہیں، جو اس بات کو پہچان لے جان لے تو کیا وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، ان کو چھوڑ کے چلا جائے گا، یا وہ پہلے سے زیادہ اطاعت کرے گا، پہلے سے زیادہ فرما برداری ان کی خدمت انجام دے گا؟ یقیناً جب اس کو حقوق والدین کی معرفت ہو گئی ہے تو وہ پہلے سے زیادہ اچھی طرح سے ان کی اطاعت اور خدمت کرے گا۔ تو غالیوں کا یہ کہنا ہے کہ جب امام کی معرفت حاصل کر لی پھر جو حلال یا حرام جو چاہو کرو، تو یہ عقل بھی اس بات کو قبول نہیں کرتی۔ مزید وضاحت امام معصوم نے کر دی کہ معرفت امام حاصل کرنے کے بعد چاہے تھوڑا سا عمل انجام دو یا زیادہ انجام دو، معرفت کی وجہ سے اعمال قبول ہوں گے۔ اور یہ جو غلط تعویلیں کی جاتی تھیں اس کی وجہ بھی امام نے بتا دی۔ امام نے فرمایا لوگوں کو ہم پر جھوٹ باندھنے کی حرص ہے، میں ان میں سے کسی کے سامنے کوئی حدیث بیان کرتا ہوں اور وہ میرے پاس سے اٹھنے سے پہلے ہی اس حدیث کی اس کے اصل معنی کے بجائے دوسرے معنی میں تعویل کر دیتا ہے۔ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری حدیثوں اور ہماری محبت سے اس چیز کے طلبگار نہیں جو خدا کے پاس ہے، یعنی اجر و ثواب، بلکہ وہ صرف دنیا کے طالب ہیں۔ غالیوں کا بے عمل ہونا اس بات کا سبب بنا کہ شیعوں نے انہیں پہچاننے کے لیے احکام فقہی کا لحاظ رکھنے کو معیار قرار دے دیا تھا، یعنی جو عمل کرے دین پر وہ شیعہ اور جو نہ کرے وہ غیر شیعہ وہ غالی۔ وہ اس طریقے سے غالی اور غیر غالی میں تمیز کرتے تھے، یہ امام کے زمانے کے حالات بیان ہو رہے ہیں کہ وہ اس طریقے سے غالی اور غیر غالی میں تمیز کرتے تھے۔ اور روایات میں جو احکام شرعی پر عمل کی اتنی تاکید آئی ہے آئمہ کی طرف سے، یہ بھی ایک اعتبار سے غالیوں کی تکذیب ہے، یعنی غالیوں کی غلط باتوں کو جھٹلانا ہے۔ جیسے کہ غالی کہتے تھے کہ بس معرفت کافی ہے، اب جیسے کہ روایتیں آئیں گی، مختلف روایتیں ہیں جس میں سے دو بیان کریں گے۔ ایک جگہ یہ فرمایا گیا کہ یقیناً ہمارے شیعہ خدا کی اطاعت کرنے والے ہیں، ایک اور روایت میں کہا جا رہا ہے کہ ہماری محبت تقوی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اور ایک بہت اہم بات جو کتاب آئمہ کی فکری و سیاسی زندگی میں ملی، ایک جملہ کہ غالیوں کے خیالات کو اسلام اور شیعہ سے کینہ رکھنے والوں اور اس میں بگاڑ پیدا کرنے والوں کے علاوہ کسی نے بھی اختیار نہیں کیا۔ ان تاریخی حقائق کی روشنی میں آج کے دور کا جائزہ لیں، کتنے ہی لوگ اپنی بے عملی پہ پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹی تعویلیں پیش کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی بیان ہو رہا ہے کہ غالی امام کی حدیث کا غلط مطلب نکالتے اور کہتے کہ معرفت امام کے بعد عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو آج کتنے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ عداداری کافی ہے، عبادت کی اور دیگر واجبات کی ضرورت ہی نہیں ہے، نماز کو عداداری سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ مسجد نہیں جانا چاہتے تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مسجد قتلگاہ ہے، کیا مولا کائنات کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام اور تمام ائمہ معصومین علیہم السلام مساجد نہیں جاتے تھے؟ بالکل جاتے تھے۔ اور یہ جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسجد الحرام ہے، مسجد سیلا ہے، مسجد جمکران ہے، یہ بھی تو مساجد ہیں جہاں لوگ جاتے تھے اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ بھی جاتے رہیں گے۔ بہرحال انحرافات گمراہیاں ہر دور میں تھیں اور ہر دور میں آئمہ نے مقابلہ کیا، اور آئمہ کی تعلیمات ہر دور میں موجود رہیں اور موجود رہیں گی، اور حجت خدا بھی ہر دور میں موجود رہے، آج بھی موجود ہیں۔ اگر ہم ان کی تعلیمات کو پڑھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو فسادات سے بچا جا سکتا ہے۔ صرف ہم سن لیتے ہیں مختصراً، کہیں ہمیں سننے کو مل گیا سن لیا، تو اس طرح تو نہیں بچا جا سکتا گمراہی اور فسادات سے. یا اگر ہم نے اب پڑھ لیا کہیں، سننے سے آگے بڑھے کہ ہم نے کہیں پڑھ بھی لیا، پڑھ کے سنی انسنی کر دی، تب بھی ہم نہیں بچ سکتے. ہمیں خود مطالعے کی ضرورت ہے کہ ہم خود پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں، اور پھر اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں، تب کہیں جا کر ہم فسادات سے بچ سکتے ہیں. دیکھیں، مثال کے طور پہ ہم کسی بیماری کے سلسلے میں، کسی وائرس سے بچنے کے لیے کسی اچھے سے اچھے بڑے ڈاکٹر کو دکھا دیں، وہ ہمیں ایک نسخہ بنا کر دے دے، اور ہم اس نسخے کو بس دیکھتے رہیں اور خوش ہوتے رہیں، تو کوئی بھی عقل مند آدمی اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ وہ اس بیماری سے یا اس مسئلے سے وہ بچ سکتا ہے، جب تک کہ وہ اس نسخے پہ عمل نہ کر لے. تو ہمارے پاس کتب میں بہت کچھ موجود ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور آج کا جو زمانہ ہے، جس میں قدم قدم پہ گمراہیاں ہیں، یہاں پر ایک ہی راستہ ہے ان گمراہیوں سے بچنے کا، کہ ہم تعلیمات دین پر عمل کریں اور اپنی نفسانی خواہشات کو بیچ میں نہیں لائیں. کیا مطلب نفسانی خواہشات کو بیچ میں لانے کا؟ کتنی جگہوں پر ہمیں معلوم ہے کہ فلاں جگہ نہیں جانا چاہیے، وہاں غلط بات بتائی جائے گی، فلاں سے ملنے جلنے میں احتیاط کرنی چاہیے، وہ ہمیں بھی گمراہ نہ کر دے، مگر ہم اپنے دل کی خاطر، دنیا داری نبھانے کی خاطر تعلیمات سے زیادہ اپنے تعلقات نبھانے کی فکر کرتے ہیں. اور یہ جملہ بڑا کہا جاتا ہے کہ زمانے کے ساتھ بھی تو چلنا ہے، ضرور چلیں زمانے کے ساتھ، مگر اہل بیت کی تعلیمات کو لے کر چلیں، تاکہ گمراہ نہ ہوں، عمل کرتے ہوئے چلیں. ان کا علم، اس پر عمل، معاشرے میں پھیلے ہوئے گمراہی کی جراثیموں سے بچانے کا واحد راستہ ہے، واحد ذریعہ ہے. اور یہ اہل بیت علیہم السلام ہی ہیں جو دنیا اور آخرت میں ہمارا سہارا ہیں. جن دنیا والوں سے ہم نبھانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ گمراہ ہیں اور معصومین علیہم السلام نے ان کو اگر ناپسند کیا ہے، یعنی تعلیمات سے اگر یہ پتہ چل رہا ہے کہ معصومین علیہم السلام ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، تو ان سے نبھانے میں یہ سوچ لیجئے کہ ان سے نبھانا ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے، یا اہل بیت کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت میں ہمارا سہارا اہل بیت ہیں. ابھی دنیا سے ادھر ہم دنیا سے نکلے، آنکھ بند ہوئی، اور جب قبر کی منزل آئے گی تو دنیا والے انسان کے ماں باپ، اولاد بھی کام نہیں آتی ہے. چاہیں کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے، چاہیں وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو. والا ایک جو شعر ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تو جو نبی اور ان کی آل سے وفا کرے وہ ہے بس ہمارا، اور ہم اس کے ہوں بس. جو ان کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے. ہم زیارت میں بار بار کہتے ہیں نا، زیارت عاشورہ، کہ جو آپ کا دوست وہ ہمارا دوست، جو آپ کا دشمن وہ ہمارا دشمن. تو اس بات کو صرف پڑھیں نا، اس کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش بھی کریں کہ اسی معیار کے تحت تو سمجھیں کہ دوست کون ہے، دشمن کون ہے. امام نے جو غالیوں کے مقابلے پہ جو اقدامات کیے، تو ان میں سے ایک اقدام یہ بھی ہے کہ امام نے احادیث اور روایت کو پرکھنے کے لیے کتاب اللہ کو میزان قرار دے دیا، اور یہ چاہا شیعوں سے کہ وہ غالیوں کے جھوٹے دعووں کو قبول نہ کریں. کیونکہ ہم بیان کر چکے ہیں، غالیوں نے جھوٹی حدیثیں گڑھ کر اماموں سے منسوب کر دی تھیں اور ان کی کتابوں میں داخل کر دی تھیں. تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ صحیح حدیث کون سی ہے، غلط حدیث کون سی ہے؟ تو امام قرآن کو میزان قرار دے رہے ہیں، اور اپنے اصحاب کو نصیحت فرمائی کہ ہمارے نام سے راوی جو کچھ روایت کرتے ہیں اس کو جوں کا توں قبول نہ کیا کریں. ہمارے نام سے صرف اسی روایت کو قبول کرو، صرف اسی کو قبول کرو جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، یا وہ بات قبول کرو جس کے بارے میں ہماری پہلے کی حدیثوں سے ثبوت مل جائے. امام نے حدیث کے صحیح یا غلط ہونے کا معیار اس کی قرآن کے ساتھ مطابقت کو قرار دیا، اور یہ وہ اصول ہے جس کی ترویج تمام آئمہ اہل بیت کیا کرتے تھے. امام نے اپنے شیعوں کو حکم دیا کہ صرف اس حدیث کو صحیح سمجھے قرآن کے مطابق، اور آپ نے فرمایا کہ جس حدیث کی تائید کتاب اللہ سے نہ وہ باطل ہے. اصول دے دیا امام نے، قرآن حدیث پر حاکم ہے، اور یہ نظریہ بہت سے فکری انحرافات سے روکتا ہے، گمراہیوں سے روکتا ہے. اور یہ نظریہ غالیوں کے نظریات کی راہ میں بھی رکاوٹ تھا، کیونکہ غالی تحریف قرآن کا احتمال دیتے تھے، یعنی ان کا کہنا تھا کہ قرآن میں نعوذ باللہ تحریف ہوئی ہے، تو تحریف قرآن کا احتمال دے کر وہ اپنی تمام غلط باتوں کو آئمہ کے نام سے حدیث کے طور پہ پھیلانے کی کوشش کرتے تھے. تو اب کیسے پتہ چلے کہ آئمہ کی حدیث جو وہ آئمہ کے نام سے جو حدیث وہ پھیلا رہے ہیں، منسوب کر رہے ہیں آئمہ سے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ قرآن کا تو قرآن میں تحریف کا احتمال دے دیا، پتہ کیسے چلے گا؟ تو معصوم نے نظریہ دے دیا، قرآن حدیث پر حاکم ہے. اس سے ایک بات تو یہی ثابت ہو جاتی ہے، قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے. اسی لیے امام فرما رہے ہیں کہ قرآن سے جس حدیث کی مطابقت ہو اسی کو صحیح سمجھیں. ایک تو یہی بات واضح ہو گئی کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی, اور قرآن میں تحریف ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا, قرآن میں آیت موجود ہے. بہرحال غلط نظریات غالی جو پھیلا رہے تھے, تو ایک تو امام کے اس اصول سے یہی نظریہ باطل ان کا ہو گیا غالیوں کا کہ قرآن کی میں تحریف کا جو احتمال دے رہے تھے, تو تحریف نہیں ہوئی ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو حدیثیں صحیح اور غلط مکس ہو گئی تھیں, تو ان کے حوالے سے بھی ایک نظریہ سامنے آ گیا, اصول سامنے آ گیا کہ جس حدیث کی تائید کتاب اللہ سے ہو رہی ہے, حدیث کو قرآن کی روشنی میں جا کر دیکھا جائے, اگر قرآن سے تائید ہو جاتی ہے اس کو قبول کر لیا جائے, جس حدیث کی تائید نہ ہو اس کو رد کر دیا جائے. امام خود بھی نامور مفسر قرآن تھے, اور آپ نے قرآنی صورتوں کی تلاوت کے فضائل کے بارے میں روایات بیان کر کے مسلمانوں کے درمیان قرآن کو زندہ کرنے کی کوششیں کیں. ایک روایت میں آپ سے نقل کیا گیا ہے کہ روز قیامت بارگاہ خدا میں تین چیزیں شکایت کریں گی, جن میں تیسری چیز بیان کی گئی ہے وہ قرآن جس پر غبار جم جائے اسے پڑھا نہ گیا ہو. امام یہ بھی فرماتے تھے کہ وہ تاجر جو رات گئے بازار سے گھر پلٹتا ہو اسے بھی قرآن کا ایک سورہ پڑھنا چاہیے. یہاں تاجر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سوچیں کہ ہماری بات نہیں ہو رہی ہے, تاجروں کی بات ہو رہی ہے. تاجر کا لفظ جو استعمال کرا گیا ہے یہاں پر, اس کا مقصد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مصروف ترین آدمی بھی قرآن کا ایک سورہ ضرور پڑھے, کیونکہ یہ جو تاجر ہوتے ہیں بزنس مین ہوتے ہیں بہت مصروف ہوتے ہیں, تو ان کے لیے بھی امام یہ ضروری قرار دے رہے ہیں کہ جب رات گئے گھر پلٹو تب بھی ایک سورہ تو اسے بھی پڑھنا چاہیے مصروف ترین آدمی کو. اور امام اس بات پر بھی زور دیتے تھے قرآن کو حزن کے ساتھ پڑھا جائے.